میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ محمد ادریس صاحب کو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. صدق اللہ العظیم. موضوع جیسا کہ آپ نے چھپے ہوئے پروگرام میں بھی پڑھا اور ابھی شمسی صاحب نے اس کا اعلان بھی فرمایا، موضوع قرآن مجید کی ایک آیت سے لیا گیا ہے. وہ آیت بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اپنے بندوں کو اپنے ساتھ ملاقات کے حوالے سے بتایا ہے کہ وہ ملاقات سے پہلے کیا کچھ کر لیں. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پورا قرآن مجید اور انبیاء کرام کا پورا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ آداب سکھانے کے لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے وقت میں، اللہ تعالیٰ سے ملنے سے پہلے پہلے کا جو مہلت کا وقت ہے اس میں بندہ کیا کر لے. یہ آداب ہیں اس ملاقات کے جو اللہ کے ساتھ بندے کی ہوگی. اس ملاقات میں ظاہر ہے کہ سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے اور ہر ایک کے ساتھ اس کے اپنے اعمال کے مطابق معاملہ کیا جائے گا، اور اس مجمع میں جہاں اگلے اور پچھلے سارے اکٹھے ہوں گے اس میں ہر انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے گا. عجیب اجتماع ہوگا، عجیب ہجوم اور اکٹھ ہوگا کہ اس ہجوم کے باوجود ہر آدمی اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا محسوس کرے گا. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ. آج تم میرے پاس آ گئے ہو، آج ہمارے دربار میں حاضر ہو گئے ہو تنہا تنہا، جیسے ہم نے تمہیں تنہا تنہا پیدا کیا تھا. اس لیے تنہا تنہا کہ کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. یوم یسر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. عزیز رشتہ دار ساتھ چھوڑ جائیں گے، بلکہ ساتھ چھوڑ جانا تو ایک دور کی بات ہے. ہر آدمی یہ چاہے گا کہ میرا عزیز پکڑا جائے اور میں چھوٹ جاؤں. اپنے عزیز کو پکڑوا کر چھوٹ جانے کی یہ حالت اور کیفیت اور احساس، ظاہر ہے کہ اس دن کی سختی کی وجہ سے انسان یہ چاہے گا. اور جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی توقع رکھتا ہو کیا کرے؟ اصل سوال تو یہ ہے کہ وہ کیا کرے. اور اسی سوال کے حوالے سے آج اس مجلس میں میں چاہتا ہوں کہ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے اور غور کرنا چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی. صبح سے اب تک الحمدللہ آپ حضرات نے درس قرآن بھی سنا، درس حدیث بھی سنا، صحابہ کرام کی زندگی کے ایمان افروز واقعات بھی سنے، موجودہ حالات میں اسلامی انقلاب کا جو پرچم آپ نے اٹھایا ہے اور اس کے راستے میں جو مشکلات ہیں ان کے بارے میں بھی آپ نے گفتگو سنی. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے سارے کام، یہ درس قرآن ہو یا درس حدیث، اسلامی انقلاب کی بات ہو یا اس کے راستے میں اٹھائی جانے والی مشکلات، ان سب کا مطمئن نظر یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جب ہم جا کر کھڑے ہوں گے تو یہ سارے کام ہمارے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت حاصل کر لیں. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دن ہمارے دامن میں کچھ نیکیاں ہوں جن کو ہم وہاں پیش کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بارے میں قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر ہے. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجر اللہ لآت. جسے اللہ سے ملاقات کی توقع ہے وہ جان لے کہ وہ وقت آیا چاہتا ہے. سورہ عنکبوت. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بارے میں بے شمار لوگ شک اور تذبذب کا شکار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء جب دنیا میں آئے تو لوگوں نے سب سے بڑا اعتراض ان کے اوپر جو کیا وہ ان کی شخصیت کے بارے میں نہیں تھا، وہ ان کے کردار کے بارے میں کبھی انگلی نہ اٹھا سکے. وہ اعتراض یہ کرتے تھے کہ ایسی بات کہتا ہے جس کو عقل نہیں مانتی. یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان پھر زندہ ہو جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اس بات کا جواب دیا، عقل کو بھی اپیل کیا اور دل کو بھی متوجہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ہماری اس مجلس میں عقل کی باتیں چھوڑ کر ہم دل کی باتیں کریں گے. اور دل ظاہر ہے کہ اگر بدل جائے تو پھر انسان کی ساری زندگی بدل جاتی ہے، اور اگر دل ہی نہ بدلے تو پھر نہ نماز نماز ہے اور نہ روزہ روزہ ہے، اور نہ دیگر معاملات جن کو انسان نیکی کے معاملات سمجھتا ہے وہ نیکی کے معاملات بن سکتے ہیں. فیصلہ دل سے ہوتا ہے. یہ موضوع جو ہم نے منتخب کیا یا ہمارے منتظمین نے منتخب کیا اس میں پیش نظر یہ ہے کہ ہم اس دن کے بارے میں جس دن ملاقات ہوگی اپنا ذہن صاف کر لیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں تو اس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک اس دن کی حقانیت کو مانتا ہے بالکل اس طرح سے جس طرح سے وہ اپنے سامنے یہ دیواریں اور یہ دروازے دیکھ رہا ہے, اسی طرح اسے یقین ہے کہ وہ دن بھی آئے گا. جو لوگ اس دن کو نہیں مانتے تھے وہ عجیب و غریب قسم کے سوالات کرتے تھے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, وہ کہتے ہیں کہ وعدے کا یہ دن کب آئے گا, اگر تم سچے ہو تو وہ دن لے آؤ, ہم منتظر ہیں, لے آؤ وہ دن. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منکرین کا اور مومنین کا موازنہ یوں کیا کہ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا, جو لوگ قیامت کو اور اللہ کے سامنے حاضری کے دن کو نہیں مانتے وہ جلدی مچا رہے ہیں, جلدی لے آؤ جلدی لے آؤ. اور جو اسے مانتے ہیں وہ اس کے تصور سے کانپ اٹھتے ہیں, جو اسے مانتے ہیں وہ اس کے تصور سے ڈرتے رہتے ہیں. تو یہ اس کے تصور سے ڈرتے رہنے والے لوگ, ان کی کچھ مثالیں اگر ہمارے سامنے آ جائیں, کیا ان کا طرز زندگی تھا, کس طرح وہ قیامت کے بارے میں اور اللہ کے سامنے حاضری کے بارے میں ہر وقت لرزاں اور ترساں رہتے تھے, تو شاید ہمارے دل کے اندر کوئی ایسا ارتعاش پیدا ہو جائے کہ جو ہمیں بھی اس کی فکر عطا فرما دے اس عظیم دن کی. عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین, وہ عظیم دن جب سارے انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے بے بس, ہاتھ باندھے, نظریں جھکائے, لا تسمع الا ہمسا, کوئی زبان کھولنے والا نہ ہوگا, کہیں سے کوئی لفظ سنائی نہ دے گا, خاموشی چھائی ہوگی. وعانت الوجوہ للحی القیوم, اللہ حی قیوم کے سامنے سر جھک چکے ہوں گے, کوئی سر اٹھانے والا وہاں نہیں ہوگا. دنیا میں بہت سے سر اٹھے ہوئے ہیں سرکشی میں اور بغاوت میں, وہاں سارے سر جھکے ہوئے ہوں گے, کوئی سر اٹھانے والا نہ ہوگا. اور اس دن جس دن کے بارے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کا متمنی ہوں, میرا وہ رب بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا دیتا ہے, بھوکا ہو جاؤں تو مجھے وہ رزق دیتا ہے, کھانا دیتا ہے, میری پیاس کو بجھانے کے لیے اس نے پانی کے سوتے جاری کر دیے. کبھی ہم نے بھی غور کیا, خیال کیا یہ پانی کے سوتے کس نے جاری کیے؟ کبھی ہم نے بھی خیال کیا کہ یہ لقمہ جو ہمارے حلق سے نیچے اترتا ہے یہ کس نے ہمیں دیا؟ بیمار پڑ جائیں تو شفا کون دیتا ہے؟ یہ تندرستی اور توانائی کس کا عطیہ ہے؟ اس جانب کبھی توجہ نہیں کی. حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ وہ جو مجھے یہ ساری چیزیں دیتا ہے اور جس سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اس کے سامنے میں جاؤں گا تو وہ مجھے رسوائی سے بچا لے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون, جب کوئی مال کسی کا کام نہ آئے گا, جب کسی کے بیٹے اس کی مدد نہ کر سکیں گے, الا من اتى الله بقلب سلیم, وہاں اس ملاقات کے دن اسی کو فائدہ پہنچے گا جو قلب سلیم لیے ہوئے وہاں حاضر ہوگا. اور وہ قلب سلیم, میں نے پہلے بھی شروع میں کہا, بات دل کی کریں, قلب سلیم وہاں بھی کام آئے گا, اور قلب سلیم ہی سے یہاں بھی انسان کی زندگی بدل سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین جب یہ کہتے تھے کہ قیامت کب آئے گی تو اس کا بھی جواب دیا گیا, مگر ایک دن ایک اعرابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, اور حضرت انس بن مالک جو اس روایت کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم منتظر رہتے تھے کہ کوئی دیہاتی آدمی آئے, ہاں حضور کی مجلس میں آ کر بیٹھے, کوئی سوال کرے, اور سوال کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم کچھ الفاظ سن لیں, کچھ موتی اپنے دامن میں جمع کر لیں, کچھ پھول ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کریں اور اپنا گلدستہ سجا لیں. منتظر رہتے تھے. وہ بدو جب آیا بڑے سادہ الفاظ میں اس نے ایک سوال پوچھا, وہ قیامت کو ماننے والا تھا, مگر پوچھا متى الساعة یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ یہ معاند نہیں تھا, معترض نہیں تھا, مانتا تھا, مگر اپنی تسلی کے لیے اپنی تشفی کے لیے اس نے یہ سوال پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. تو جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, ما اعددت لها, قیامت تو جب بھی آئے گی وہ آ جائے گی, تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ یہ سوال ہے میرے اور آپ کے سامنے. ملاقات تو ہوگی, یقیناً ہوگی, اس ملاقات کے لیے ہم کیا تحفہ لے کر جا رہے ہیں؟ اس ملاقات کے دن کیا پیش کریں گے؟ کیا ہمارے دامن میں ہوگا؟ فرمایا کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ جواب میں اس نے پھر اپنے سادہ الفاظ میں کہا کہ یا رسول اللہ کوئی بہت بڑی تیاری تو نہیں کی, بس ایک بات ہے
کہ احب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اور وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا کرتے تھے. ان کی محبت زبانی نہیں تھی، عملی محبت تھی. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ ان کی دشمنی ہو جاتی تھی. بے شک بیٹا سامنے آ جائے، باپ آ جائے، بھائی آ جائے، اگر اللہ کا دشمن ہے تو اس کا گلا کاٹ دیتے تھے. ابو عبیدہ ابن الجراح کی اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت، قرآن نے اس کے بارے میں سورہ مجادلہ کے اندر اشارہ کیا. وہ محبت یہ تھی کہ باپ کفر کا جھنڈا لیے ہوئے آیا تو ابو عبیدہ ابن الجراح نے اپنے باپ کا گلا کاٹ دیا. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے انہیں امین الامت کا خطاب دیا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی امانت کا حق ادا کرنے والے. اللہ اور اللہ کے رسول کی امانت کیا ہے؟ جب آپ نے اس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر لیا تو پھر ان کا جو دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے. ہو نہیں سکتا کہ ایک دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی ہو اور اسی دل میں ان کے باغیوں کی محبت بھی اپنا گھر بنا لے. اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس سے محبت ہے اور پھر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اور طاغوت کے ساتھ اور ان کے بارے میں اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے تو جان لیجئے کہ اس کی محبت کا یہ دعویٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دھوکہ اور غداری. آن حضور نے جب یہ بات سنی اس نے کہا جی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آن حضور نے جواب میں کہا پھر تجھے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، جب بھی قیامت آئے گی اور تو اللہ کے دربار میں پہنچے گا المرء مع من احبہ، تو وہاں جس کو جس کے ساتھ محبت ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن ہمیں اتنی خوشی ہوئی ہو جتنی یہ بات سن کر خوشی ہوئی. اور یہ روایت بیان کرنے کے بعد 100 سال سے زیادہ عمر پائی حضرت انس نے. آن حضور کی خدمت میں 10 سال رہے تھے، 10 سال کی عمر میں آن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آن حضور کی رحلت کے وقت 20 سال ان کی عمر تھی. 10 سال کا عرصہ آپ کی خدمت میں رہے تو وہ یہ روایت بیان کرنے کے بعد بڑھاپے میں دل اور بھی رقیق ہو گیا تھا اور رقت طاری ہو جاتی تھی جب اللہ کے رسول کا تذکرہ آ جاتا تھا. یہ روایت بیان کرتے تھے اور پھر بے ساختہ آنسو آنکھوں سے نکل آتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے اپنے اعمال پر تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ احب اللہ و رسولہ و احب ابا بکر و عمر و ارجو ان اکون معہم، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں، ابو بکر اور عمر کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے جمع کر دے گا. یہ ان لوگوں کا حال تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری کا یقین اپنے دلوں میں پیدا کر لیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس طرح سے یہ سوال پوچھا گیا تھا اسی طرح سے اور بھی کئی سوال پوچھے جاتے تھے قیامت کے بارے میں، اور حضور نقشہ کھینچ کے رکھ دیتے تھے اس دن کیا ہوگا. قرآن نے نقشہ کھینچا، حدیث کے اندر اس کی تفصیلات بیان کی گئیں، مگر وہ لوگ جنہوں نے قرآن اور حدیث سے قیامت کا ذکر پڑھ لیا تھا، سن لیا تھا، تو پھر ان کی کیفیت یہ تھی کہ ایک شخص رات کو تنہائی میں اپنے بستر سے اٹھتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، تنہا وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور ایک آیت کو بار بار پڑھتا جا رہا ہے تا آن کہ مؤذن صبح کی اذان دے دیتا ہے، اور وہ اس آیت کے معنی اور مفہوم میں یوں غرق ہے وہ آج ہی وہ اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا ہے. آج اس کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو گئی. یہ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق تھا، یہ یقین تھا، پختہ یقین کہ ہم اللہ کے دربار میں جا کر حاضر ہونے والے ہیں. ان لوگوں کا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں ان کو قیامت کا ذکر بتایا تھا اور قیامت کے بارے میں اور اللہ کے سامنے حاضری کے بارے میں ذہنوں کو صاف کر دیا تھا. ایک شخص بیان کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، امیر معاویہ کے دربار میں ایک صحابی آئے اور حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ تم نے کافی عرصہ علی بن ابی طالب کے ساتھ گزارا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ جنگیں بھی ہو چکی تھیں، حضرت امیر معاویہ کے درمیان اور حضرت علی کے درمیان جنگیں بھی ہو چکی تھیں، اختلافات بھی تھے. کہا کہ تم علی بن ابی طالب کے پاس رہا کرتے تھے ان کی زندگی میں، تو ان کی کوئی بات سناؤ. کہا امیر المومنین آپ ان کی باتیں سننے کا یارہ نہیں رکھتے، وہ خلیفہ تھے آپ بادشاہ ہیں. کہا کہ اسی لیے میں ان کی باتیں سننا چاہتا ہوں، خود احساس تھا اس بات کا کہ میں نے بادشاہ قائم کر دی ہے اور وہ خلیفہ تھے. کہا میں اسی لیے ان کی باتیں سننا چاہتا ہوں. کہا میں ایک رات ان کے پاس گیا، امیر المومنین ان کا حال یہ تھا کہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس رہتے تھے، دیکھنے والا بظاہر محسوس کرتا تھا کہ یہ کوئی مزدور ہے، مگر وہ آنکھیں اٹھا کر کسی کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑتے تھے تو لوگوں کی آنکھیں جھک جاتی تھیں، ان کے چہرے کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا. کوئی اگر بلاتا تھا دعوت پر تو چلے جاتے تھے، اگر کوئی مصیبت زدہ رات کو دروازہ کھٹکھٹاتا تھا تو اسی وقت اس کے ساتھ وہ لیتے تھے. میں ایک رات کو ان کے پاس گیا، جب کافی رات بیت گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جاؤ گے، یہیں پڑ جاؤ. تو بوریا ان کا بھی بچھا ہوا تھا اور مجھے بھی انہوں نے بوریا بچھا دیا. میری آنکھ لگ گئی. جب رات ہوئی اچانک میری آنکھ کھلی، مجھے کوئی آواز آئی اور وہ آواز اس طرح کی تھی جس طرح ہنڈیا میں پانی ڈال کر اسے تیز آگ کے اوپر رکھ دیا گیا ہو اور پانی ابل رہا ہو، ایسی آواز تھی. میں نے آنکھیں کھولی اور اپنے گرد و نواح میں دیکھا تو باہر سے آنے والی ستاروں کی روشنی میں میں نے محسوس کیا کہ کوئی شخص ہے جو مسلح پہ بیٹھا ہے. اور میں نے ہاتھ ادھر کر کے دیکھا تو بوریے کے اوپر امیر المومنین نہیں تھے. پھر اس کے بعد میں نے آواز سنی اور میں نے توجہ سے جب اپنے کان لگائے تو وہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے دنیا، تو مجھے دھوکہ دینے کے لیے، میرا دل لبھانے کے لیے میرے پاس آئی ہے، جا چلی جا، میں تیرے ساتھ کیسے دل لگا سکتا ہوں، میری منزل دور، میرا زادے راہ تھوڑا، میرا نام اعمال خالی، میرا مقام اللہ کے دربار میں حاضری، میں تیرے ساتھ کیسے دل لگا سکتا ہوں، جا چلی جا کسی اور کے اوپر جا کر دورے دار. یہ حال تھا ان لوگوں کا، اللہ کے ہاں حاضری کا تصور. رات کو اللہ کے سامنے دامن پھیلا کے رونے والے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلانے والے، سجدہ ریز ہو جانے والے، قیام کرنے والے. یہ ان لوگوں کا حال ہے جو اپنی آنکھوں سے روز حشر کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کا لگا ہوا دربار اور اس کی عدالت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. دنیا کے اندر انہوں نے سارے کام کیے جو میں اور آپ کر سکتے ہیں. نہیں، ان کے بھی بیوی بچے تھے، ان کا بھی پیٹ تھا، وہ بھی اپنی ضروریات مہیا کرتے تھے، مگر دنیا کے سارے معاملات میں حصہ لینے کے باوجود دنیا کے غلام نہیں بن گئے تھے، نہ دنیا کو اپنے اوپر مسلط کر لیا تھا. اصل منزل وہی تھی جس منزل کی جانب وہ جا رہے تھے. جس آدمی کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی توقع ہو اور وہ یہ جانتا ہو کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اور میں اور آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہر چیزوں کو بھی جانتا ہے، بلکہ قرآن نے تو یہ کہا کہ یعلم السر واخفا، وہ سر کو بھی جانتا ہے اور سر سے زیادہ بھی اگر کوئی پوشیدہ چیز ہو تو اسے بھی جانتا ہے. اس اللہ کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہمارے اعمال میں کیوں نظر نہیں آتا؟ ہمارے اس ایمان کی جھلکیاں ہماری زندگی میں اگر دیکھیں تو شاذ و نادر، شاید کہیں کوئی ہوا کا جھونکا کبھی آ جائے کہ جو یہ پتہ دے کہ یہ بندہ اللہ کو عالم الغیب والشہادہ جانتا ہے، ورنہ ہماری زندگی کے شب و روز، ہماری پوری کی پوری زندگی اس ڈگر پر چل جاتی ہے کہ شاید ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ وہ جانتا ہے اور وہ دیکھتا ہے. لیکن ایک وہ لوگ تھے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، اور گزرتے گزرتے ایک دروازے کے قریب پہنچے تو اندر سے آواز سنتے ہیں، ایک بڑھیا کی آواز ہے جو اپنی بیٹی کو جگا رہی ہے کہ بیٹی اٹھ جاؤ، اور جواب دیتی ہے کہ امی میں جاگ گئی ہوں، میں تو دیر سے اٹھی ہوئی ہوں. وہ کہتی ہے کہ تم نے بکریوں کا دودھ نکال لیا ہے؟ جواب آتا ہے کہ ہاں دودھ نکال لیا ہے، پانی بھی ملا لیا ہے. تو وہ کہتی ہے امی جس طرح تیرے سر کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، کیا تیرے دل کی آنکھیں بھی اندھی ہو گئی ہیں؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کر رکھا ہے؟ اور بڑھیا کہتی ہے کہ امیر المومنین کو کیا پتا ہے تم نے پانی ملایا کہ نہیں ملایا؟ اور جواب میں وہ کہتی ہے امیر المومنین کو پتا ہو یا نہ ہو، عالم الغیب والشہادہ تو جانتا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی. یہ امیر المومنین باہر سن رہے ہیں اور وہ بیٹی اپنی ماں کو جواب دے رہی ہے. اللہ کے سامنے حاضری کا احساس اور تصور ہے کہ جو اس کا ہاتھ روک لیتا ہے، دودھ میں پانی مت ملا، کس کا خوف ہے جو روک رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احساس اور تصور کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کے سامنے حاضر ہونے والی ہوں، وہاں کچھ چھپانا رہے گا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس لڑکی نے اس کردار کا مظاہرہ کیا تو امیر المومنین نے اپنے بیٹے کے پاس جا کر صبح یہ کہا، اپنے بیٹے سالم سے کہا، بیٹے میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا ہے. بیٹے نے کہا، بجن ٹھیک ہے، یہ بھی رشتہ ایک بیوہ خاتون کی یتیم بیٹی کا رشتہ تھا جو امیر المومنین اپنے بیٹے کے لیے ڈھونڈ آئے تھے، اور پھر آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہی وہ بیٹی ہے کہ جو امیر المومنین کے گھر میں بہو بن کر آئی اور اس نے اس بچی کو جنم دیا جو ام عاصم کے نام سے تاریخ میں معروف ہے، اور وہ بچی بنو امیہ کے ایک شہزادے سے بیاہی گئی، اور اسی بچی کے بطن سے پھر عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. اور یہ عمر بن عبدالعزیز یہ بھی ایک نمونہ ہے اس بات کا کہ اللہ کے سامنے حاضری کا تصور کیسا تھا ان لوگوں کے سامنے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری کا تصور اس لڑکی کا ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں کہ 24 گھنٹوں میں کتنے ہم ایسے کام کر جاتے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں دیکھ رہا, اس تصور کے ساتھ کہ ٹھیک ہے اس کے یہ پردہ پڑا رہے گا, لیکن کبھی یہ خیال نہیں کرتے کہ یوم تبل سرائر جب پردے کھول دیے جائیں گے, یوم اذن تحدث اخبارها جب زمین گواہی دے اٹھے گی, زمین پکار اٹھے گی کہ میرے اوپر یہ کچھ ہو گیا تھا, یہ کام میرے اوپر ہوتے رہے تھے. یہ تصور ہمارے ذہنوں میں کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا وہ تصور دھندلا گیا ہے. ایمان ہے اس کے اوپر مگر وہ دل کے اندر راسخ نہیں ہے, بس صرف زبانی طور پر ہم اس کا اظہار کر لیتے ہیں اور اقرار کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو ہمارے سامنے جو ہمارا ریکارڈ پیش کرنا ہے وہ اس وقت تیار ہو رہا ہے. وہ دن بھی عجیب دن ہوگا. آج ہم جو لفظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اگر ریکارڈ کرنے والے نے ریکارڈ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ کہیں جہاں ٹیپ ریکارڈر نہیں ہے میں نے ایک بات کہی وہ ہوا میں اڑ گئی, اگر میں نے لکھ کر دے دیا دستخط کر دیا اور انگوٹھا لگا دیا تو کوئی ثبوت کے طور پر پیش کر دے گا, لیکن میں نے ویسے زبان سے کوئی لفظ نکال لیا تو کون میرے خلاف اس پر دعویٰ کر سکتا ہے, کون میرے خلاف ثبوت مہیا کر سکتا ہے؟ وہ تو ہوا میں اڑ گئی, مگر کوئی بات ہوا میں نہیں اڑ جاتی. یہ موجودہ دور کی سائنسی ترقی, یہ ہمارے ٹیپ ریکارڈر اور ہماری ویڈیو فلمیں, کسی کے لیے پتہ نہیں ان کی کیا اہمیت ہوگی. میرے نزدیک تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اس بات کا پختہ یقین دلوا دیا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, زبان سے کوئی لفظ نکالنے والا جو لفظ بھی نکالتا ہے تو تیز تیز لکھنے والا اس کو لکھ لیتا ہے, اور اس دن جب پیش کیا جائے گا جب ہم حاضر ہوں گے وہاں تو اس دن کہا جائے گا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق, یہ ہے ہمارا ریکارڈ جو تمہارے حالات کو پورا پورا بیان کرتا ہے. انا کنا نستنسق ما کنتم تعملون, تم جو کچھ کرتے تھے ہم ساتھ ساتھ سے ریکارڈ کر رہے تھے. اور بندہ پکار اٹھے گا, سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ پکار اٹھے گا ما لھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, یہ میری کتاب, یہ میری فائل, یہ میرا نامہ اعمال, کیسا نامہ اعمال ہے؟ کوئی چھوٹی سے چھوٹی حرکت بھی تو اس نے نہیں چھوڑی, لوگوں کی آنکھوں سے تو میں چھپا لیتا, چھپ چھپ کے میں بہت سے کام کر لیتا, لیکن یہ نامہ اعمال, اس نے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اس کے اندر نوٹ کر لی, بڑے بڑے میرے جرائم بھی اس کے اندر آ گئے ہیں, کوئی چیز اس نے نہیں چھوڑی, کوئی بھاگ جانے کی جگہ نہیں ہوگی. جس دن اللہ کے سامنے حاضری کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ کے ہاں سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے, فیصلے ہو رہے ہوں گے, تو اس دن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن, وہ دن جس دن تمہیں جمع کر لے گا, سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے اور وہ بہت بڑا مجمع ہوگا. اصل مجمع تو وہی ہوگا جس میں کوئی بھی غائب نہیں ہوگا, سارے موجود ہوں گے. ذلک یوم التغابن, فرمایا وہ جیت اور ہار کا دن ہوگا. یہاں دنیا میں لوگوں نے جیت اور ہار کے پیمانے بنا رکھے, یہاں کی جیت کوئی جیت نہیں اور یہاں کی ہار کوئی ہار نہیں. ہار اور جیت اس دن ہوگی جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی, اور اس دن جب فیصلے سنائے جا رہے ہوں گے تو ارشاد فرمایا کل نفس ذائقت الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, موت سے تو کسی کو مفر نہیں, کوئی طاقتور سے طاقتور انسان موت سے نہیں بھاگ سکتا. اور آپ ہر روز دیکھتے ہیں, اخبارات میں پڑھتے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو اپنی قوت پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے, موت تو بعد کی بات ہے, موت سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں ایسا ذلیل و خوار کرتا ہے کہ انہیں کہیں پناہ نہیں ملتی, اپنے وطن کی سرزمین تنگ ہو جاتی ہے, قبر کی جگہ نہیں ملتی. موت تو جب آئے گی تو وہ تو اس وقت تو کوئی بھاگ نہیں سکتا, اس سے پہلے بھی جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں اور موت کا تصور جن کے ذہن میں کبھی پیدا نہیں ہوتا, جو سمجھتا ہے کہ موت دوسروں کے لیے جو ہم ان پر مسلط کر سکتے ہیں, ہمارے لیے موت نہیں ہے, ان کو جب پکڑ آتی ہے اللہ تعالیٰ کی تو کیسا عبرت کا نشان بن جاتے ہیں. فرمایا موت تمہارے کو آنی ہے, تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن تمہیں دیا جائے گا. پھر اس دن جو دوزخ کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخلے کی بشارت جسے مل گئی, فقط پاس وہ کامیاب ہو گیا, جیت گیا. یہاں کی جیت, یہاں کی ہار, اس کا کوئی مقام اور کوئی وقت نہیں ہے. وہاں جو جیت گیا تو وہ جیت گیا, اور وہاں جس کی قسمت میں ہار لکھ دی گئی اور شکست لکھ دی گئی تو پھر اس کی ہار و شکست میں کوئی شک نہیں. ذالک هو الخسران المبین, خسر الدنیا والآخرہ, دنیا کا خسارہ اور آخرت کا خسارہ دونوں ہی اس کے حق میں, کہ جو اس دن کا ناکام ہو گیا اور جو اس دن دوزخ میں پھینک دیا گیا. اور یہ کامیابی کا تصور اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری کے دن یہ کامیابی اور اس دن کی سختی اور شدت, جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. تو صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ نیزہ کھا کر گرتے تھے تو آخری الفاظ ان کی زبان پر ہی ہوتے تھے, فزت و رب الکعبہ. سب سے پہلی شہادت اسلام کی تاریخ میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو مکہ میں ہوئی, اور شہادت سے پہلے جو آخری الفاظ ان کی زبان مقدس سے نکلے اور جو دشمن نے سنے اور جو تاریخ میں محفوظ ہو گئے اور جن پر قرآن مجید نے مہر تصدیق ثبت کر دی, وہ یہی تھے, فزت و رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی. فقط فاز, یہی کامیابی ہے. قرآن مجید نے کہا یہی کامیابی ہے. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں, اصل میں ہمارے پیمانے بدل چکے ہیں. ہم ہر چیز کو ناپتے ہیں مارکیٹ میں چلتے ہوئے پیمانوں سے. ایک پیمانہ مارکیٹ کا پیمانہ ہے, ایک پیمانہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیمانہ ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے پیمانے سے جب ہم ناپیں تو کبھی نہ حوصلہ پست ہوتا ہے بشرطے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہو, نہ کبھی دشمن کا خوف طاری ہوتا ہے بشرطے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی دوستی مضبوط کر لی ہو, اور نہ کبھی اس بات کا خیال ستاتا ہے کہ وہ انقلاب ہماری زندگی میں کیوں نہیں آ گیا جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا. میں نے اگر اپنا کام کر لیا ہے تو مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ انقلاب میری زندگی میں آتا ہے یا میری زندگی کے بعد آئے گا. لیکن میں نے اگر وہ کام نہیں کیا جو مجھے کرنا چاہیے, اور میں نے اس دن کا تصور نہیں کیا جب اللہ کے ہاں میں جاؤں گا تو میری کوششوں کا وہاں پر میرے سامنے حساب کھولا جائے گا, تو پھر میرے دیکھتے دیکھتے بھی انقلاب آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا اس انقلاب کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے. میں نے اس میں حصہ ادا ہی نہیں کیا تو مجھے اس میں سے کیا ملے گا؟ میں نے کچھ بیجا ہی نہیں ہے تو مجھے پھل کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے میں پکی ہوئی کھیتی اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لوں, تو میرا اگر اس میں کوئی حصہ نہیں ہے تو اس کھیتی میں سے مجھے کیا ملے گا؟ یہ بات ہر وقت اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ اس دن جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ہمارا وہاں پر کیا ہوگا اور ہمیں وہاں پر کیا ملے گا. اس دن لوگ اللہ کی طرف اٹھیں گے, جا رہے ہوں گے ننگے اور اڑیاں, ننگے پیر اور ننگے جسم. اور جب وہاں حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اٹھو گے قیامت کے دن حفاتن اراتن, ننگے پاؤں ننگے جسم, تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ننگے جسم فطر کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی, اس دن کسی کو ہوش اور پتہ ہی نہیں ہوگا کہ فطر کیا ہوتا ہے. وترنا سکارا وما ہم بے سکارا ولکن عذاب اللہ شدید, دیکھو گے لوگوں کو آنکھیں پتھرائی ہوئی ہیں جیسے نشے کی حالت میں ہیں, مگر کوئی نشہ نہیں ہوگا, اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا, کسی کو ہوش نہیں ہوگا کہ میں کس حال میں ہوں اور کوئی کس حال میں ہے. یوم ترونھا تذھل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها, دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. اور یہ ایک انتہائی شدت کا کوئی مقام ہو سکتا ہے کہ جب دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے, ورنہ ہوتا نہیں ایسا. مامتا دنیا کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بہت ہی شدید قسم کا کوئی تکلیف دہ مقام ہوگا کہ جب مامتا بھی اپنا مقام بھول جائے گی اور مامتا کا بھی تصور اور احساس ختم ہو جائے گا اور حاملہ کا حمل گر جائے گا. بڑا سخت اور شدید دن ہوگا. اس دن کی شدت کو بیان کیا, فرمایا کہ سورج بہت قریب ہوگا اور زمین تپی ہوئی ہوگی, لوگ العطش العطش پیاس پیاس پکار رہے ہوں گے, پیاس سے ان کا برا حال ہوگا, گلا خشک ہو چکا ہوگا. تو اب دیکھیے کہ جس شخص کو یہ تصور اور احساس ہو کہ مجھے اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے, میں آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ کس طرح سے انسان کی 24 گھنٹے کی فکر اور انسان کی پوری زندگی وہ ایک جانب اور ایک سمت میں چل پڑتی ہے. اس کے دل کی دھڑکنے, اس کے سانس کا سلسلہ, اس کے شب و روز, اس کی سوچ, اس کی تبدو, ساری کی ساری اس مرکز اور اس مقام کی طرف ہوتی ہے جہاں اس نے اپنی منزل متعین کر لی ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ایک محدث اور بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے مجاہد, پہلی صدی میں تبع تابعین کے دور میں وہ پیدا ہوئے, اور ایک مرتبہ وہ حج کے لیے تشریف لے گئے, اور حج کے بعد طواف کے بعد جب وہ آب زمزم پر آئے تو آپ لوگوں نے بھی حدیث سنی ہوگی اور ہم میں سے ہر ایک نے سنی ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے نفع دیتا ہے. کوئی بیماری سے شفا کے لیے پیے تو اللہ تعالیٰ بیماری سے شفا دیتا ہے, کوئی پیاس بجھانے کے لیے پیے تو اللہ تعالیٰ اس کی پیاس بجھاتا ہے, کوئی بھوک سے نجات حاصل کرنے کے لیے پیے تو اللہ تعالیٰ بھوک سے بھی نجات دیتا ہے. فرمایا جس مقصد کے لیے کوئی آدمی پیے یہ اسی مقصد کے لیے نافع ہے. عبداللہ بن مبارک آئے, پانی کا ڈول کھینچا, اس زمانے میں کنواں ہوتا تھا اور ڈول کھینچے جاتے تھے, پانی کا ڈول کھینچا اور پانی کا ڈول ابھی ان کے ہاتھ میں تھا, قبلہ رخ تھے, سامنے کعبہ تھا, کہا اے رب کعبہ. فرمایا جس مقصد کے لیے کوئی آدمی پیے یہ اسی مقصد کے لیے نافع ہے. عبداللہ بن مبارک آئے, پانی کا ڈول کھینچا, اس زمانے میں کنواں ہوتا تھا اور ڈول کھینچے جاتے تھے, پانی کا ڈول کھینچا اور پانی کا ڈول ابھی ان کے ہاتھ میں تھا, قبلہ رخ تھے, سامنے کعبہ تھا, کہا اے رب کعبہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے, انہوں نے جو بات اپنی زبان سے نکالی وہ سچ تھی, دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ان کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی, اس بات پر میرا یقین ہے. اے رب کعبہ یہ آب زمزم ہے, اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ جو جس مقصد کے لیے پیئے تو یہ فائدہ دے گا, تو کہا اشربہ لیأتی یوم حشر, آج میں اسے پیتا ہوں یوم حشر کی پیاس کے لیے, یوم حشر کا تصور تھا. دیکھیے زمزم جب ہاتھ میں آیا تو تصور کیا ہے, یہی کہ یوم حشر کو پیاسے ہوں گے, یوم حشر کی پیاس بڑی سخت پیاس ہوگی, یہ کیوں ہوا, میرے اور آپ کے لیے ایسے مقامات کیوں نہیں آتے, اس لیے کہ ہم نے اپنی ساری توجہات کو مرکوز نہیں کیا اس بات کے اوپر جو اصلی بات ہے. ہم کبھی کبھار کوئی پروگرام کر لیتے ہیں, کبھی کبھار کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں, کوئی مضمون پڑھ لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر ہماری توجہ کی سوئی اسی طرف جاتی ہے جو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے, اس سے ہٹ جاتی ہے. اگر صورتحال یہ ہو کہ سوئی ہماری اسی طرف رہے اور ہم دوسرے کاموں میں بھی لگ جائیں, اپنی روزی کمانے کے لیے بھی تگ و دو کریں, اپنے بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کریں, سارے کام کریں, دوستوں کے ہم مبارکباد دینے کے لیے بھی جائیں اور اگر کہیں تعزیت کا موقع ہے تعزیت کے لیے بھی جائیں, سارے کام کریں, مگر سوئی اسی جانب رہے کہ میری ساری دوڑ دھوپ اور تگ و دو کا مجھے اس دن کیا فائدہ ملے گا جب میں اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاؤں گا. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے وقت میں انہوں نے مجمع عام میں آ کر یہ کہا, اور آپ جانتے ہیں ان کی خلافت کا واقعہ بڑا معروف واقعہ ہے کہ ان سے پہلا خلیفہ پہلا بادشاہ جب فوت ہونے کے قریب تھا تو اس نے یہ کہا تھا کہ اس بادشاہ کی بدقسمتی اور حسرت کا کیا کہنا کہ جس نے اتنی بڑی سلطنت اپنے پیچھے چھوڑی ہو مگر جس کے بیٹے اتنے چھوٹے ہوں کہ وہ تلوار نہ اٹھا سکتے ہوں. تو اس کے وزیر نے کہا کہ بادشاہ خلیفہ امیر المومنین آپ اطمینان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں اور اپنے بیٹوں کو بھی اللہ کے حوالے کریں اور سلطنت کو بھی اللہ کے حوالے کریں, میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں, آخری وقت میں اللہ کے ہاں تم جا رہے ہو کوئی اچھا کام کر جاؤ. کیا کہا کہ اپنے چچا زاد بھائی عمر بن عبدالعزیز کو اپنے بعد جانشین نامزد کر دو. آخری وقت تھا, اس کے دل میں بھی یہ بات آ گئی, ورنہ بادشاہوں کے دلوں میں یہ بات تو نہیں آیا کرتی. عمر بن عبدالعزیز کو نامزد کیا اور جب سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد اس کا سردمہ خط کھولا گیا تو وزیر رجا نے وہ خط مجمع عام کے سامنے لوگوں کی وہ دکھایا کہ یہ اس کی خلیفہ کی سیل ہے اور میں تمہارے سامنے اس کو کھول رہا ہوں. کھولا گیا, کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا ہے. خط کھول کر پڑھا تو مجمع میں سے دو آوازیں آئیں اور دونوں کی آواز یہ تھی انا للہ و انا الیہ راجعون. جب اس نے یہ پڑھا کہ میں اپنے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو ایک خود عمر بن عبدالعزیز کی آواز تھی, انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور دوسری آواز خلافت کے دعوے دار اور امیدوار ہشام بن عبد الملک کی تھی, اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے اس لیے کہا کہ یہ مجھ سے چھین کر اس کو دے دی گئی, اور انہوں نے اس لیے کہا کہ یہ ساری امت کا بوجھ میرے کندھوں پر ڈال دیا گیا. اور اس وقت کہا کہ لوگوں, ہمارے خاندان نے زبردستی تمہارے سروں کے اوپر اپنی حکومت مسلط کر دی تھی, تم جسے چاہو اپنا خلیفہ منتخب کر لو, میں کوئی امیدوار نہیں ہوں. اور جب یک زبان یہ کہا کہ ہم آپ ہی کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جب اپنے گھر میں تشریف لائے اور آ کر اپنی بیوی کو جو شہزادی تھی, جو ایک بادشاہ کی بیٹی تھی ایک بادشاہ کی پوتی تھی دو بادشاہوں کی بہن تھی, اور جس کے گھر میں بے شمار صحائف آ چکے تھے اسے کہا کہ تمہیں دو باتوں میں سے ایک بات کا انتخاب کرنا ہوگا، اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر یہ عیش و عشرت کی زندگی چھوڑنا ہوگی، یہ ناجائز کی کمائی واپس کرنا ہوگی، اور اگر یہ بات منظور نہیں ہے تو میرا تمہارا ساتھ نہیں چل سکتا، اور اس کا فیصلہ یہی تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی. کچھ وقت گزرا تو گھر میں امیر المومنین کے ہاں وہی حالت تھی جو ایک عام آدمی کی حالت ہو سکتی ہے، وہ شہزادگی کا رنگ اب نہیں تھا. تو ایک شام کو اپنے گھر میں آئے اور اپنی بیٹیوں کے کمرے میں گئے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب گھر میں آئے تو اپنی بیٹیوں کے کمرے میں گئے تو بیٹیوں سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے اپنے منہ کے اوپر اپنے دوپٹے کے پلو لیے ہوئے تھے اور بات کر رہی تھی. تو امیر المومنین کہتے ہیں بیٹیوں یہ کیا صورتحال ہے کہ تم نے اپنے منہ چھپا رکھے اور میرے ساتھ بات کر رہی ہو؟ تو ایک بیٹی نے کہا ابا جان آج شام کو گھر میں کھانے کے لیے سوائے پیاز کے اور کچھ نہیں تھا، ہم نے سوکھی روٹی پیاز کے ساتھ کھائی اور اس وجہ سے منہ سے بو آ رہی ہے، تو ہم نے منہ کے اوپر اپنے پلو ڈال رکھے ہیں کہ آپ کو اس بو سے اذیت نہ پہنچے. امیر المومنین اپنی بیٹیوں کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور خود بھی رونے لگے اور بیٹیاں بھی ان کی رو رہی تھیں، اور اس وقت ان کے الفاظ سنیے، کہا بیٹیوں تمہارا باپ اگر چاہتا تو ساری دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیتا، اسے روکنے والا تو کوئی نہیں تھا، وہ تو بادشاہ تھا. تمہارا باپ اگر چاہتا تو ساری دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیتا، مگر تمہارے باپ نے یہ چاہا کہ تم آج پیاز کے ساتھ روٹی کھا لو، مگر کل جب اللہ کے دربار میں حاضر ہو تو تمہارا باپ بھی دوزخ کی آگ سے بچ جائے اور تمہارے گلے میں بھی دوزخ کا پوک نہ ڈالا جائے، اس لیے تمہارے باپ نے تمہیں اس حال اور اس زندگی میں ڈال دیا ہے جس زندگی میں تم اس وقت ہو. بیٹیوں نے کہا ابا جان خدا گواہ ہے ہمیں کوئی شکوا اور شکایت نہیں ہے، ہم اس زندگی پر راضی ہیں، مگر ہم اس دن دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہیں، اس سے اللہ کی پناہ مانگتی ہیں، ہم راضی اور بالکل خوش ہیں اس زندگی کے اوپر جو زندگی ہم گزار رہے ہیں. یہ تصور تھا. فقیروں کی باتیں اور درویشوں کی باتیں اور مشائخ کی باتیں تو چھوڑیے، ایک شخص جو تاج و تخت کا مالک ہے اس کے گھر میں کیا صورتحال ہے، اس کی اپنی کیا صورتحال ہے. ہم بعض اوقات سخت اوقات بھی گزار جاتے ہیں، مگر اپنے بیوی بچوں کے معاملے میں، ان کے مستقبل کے بارے میں، ان کے معیار زندگی کے بارے میں ہم ڈگمگا جاتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیزیں اٹھ جاتی ہیں، لیکن یہ کبھی خیال نہیں کرتے کہ جن کا مستقبل بنانے کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، آیا ہم ان کا مستقبل بنا رہے ہیں یا تباہ کر رہے ہیں؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہم ان کی کل بنانا چاہتے ہیں نا، مستقبل بنانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر شخص دیکھے کل کے لیے اس نے کیا کمایا ہے، کل جب اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، کل جب ہم سارے کے سارے وہاں اپنے نامہ اعمال کو لیے پہنچ جائیں گے، کوئی چھپی ہوئی بات وہاں نہ ہوگی، سب کچھ کھول دیا جائے گا اور ہر آدمی اپنے نامہ اعمال کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور پڑھ لے گا. اسی طرح سے صحابہ کرام کو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی اس زندگی کے بارے میں خندق کھودتے ہوئے، مسجد کی تعمیر کرتے ہوئے ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ زندگی جیسے کیسے بھی گزر جائے گی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، وہ زندگی اگر بن گئی تو پھر ہماری کامیابی ہے. اللہ کے سامنے حاضری کا احساس اور تصور جو لوگ اپنے سر ہتھیلی پہ لیے پھرتے تھے ہر وقت اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، کہ اللہ کے ہاتھ انہوں نے اپنی جانیں اور اپنے مال بیچ دیے تھے، پھر اس کے لیے ہر وقت آمادہ رہتے تھے کہ اللہ کے دربار میں ہم پہنچ جائیں. تو ایک واقعہ اللہ کے ایک بندے کا جس نے اپنی آخری دعا جو کی، اس دعا میں بھی اس نے حاضری اللہ کے سامنے حاضری کا تصور اپنے سامنے رکھا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معروف صحابی تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، انہوں نے آن حضور کی زندگی میں ہر جہاد میں حصہ لیا، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ انہی کا مقام تھا کہ انہوں نے ایران سپریمیسی کو خاک میں ملایا. قادسیہ کی فتح کے بعد مشرق بالکل صاف ہو گیا تھا کہ جہاں تک تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اور کوئی مزاحمت تمہارے راستے میں نہیں ہے، اور یہ سعد بن ابی وقاص تھے جنہوں نے قادسیہ کو فتح کیا تھا. ان سے ان کی زندگی کے آخری دنوں میں نوجوان ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے، سوال پوچھا کسی نے کہ جی آپ نے بہت سے زمانے اور بہت سے دور دیکھے ہیں، اپنی زندگی کا کوئی یادگار واقعہ سنائیے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کی زندگی کے بڑے یادگار واقعات تھے، مکے کے اندر بھی، ہجرت کے بعد بھی، بدر کے میدان میں بھی، اور احد کے میدان کا وہ واقعہ، وہ تو منفرد واقعہ ہے کہ جب دشمنوں نے آن حضور کے گرد گھیرا ڈالنے کے لیے زور لگایا تو آن حضور کے پاس سعد بن ابی وقاص تھے. سعد بن ابی وقاص بہترین تیر انداز تھے. آن حضور تیر پکڑاتے جاتے تھے اور حضرت سعد سے کہتے تھے ارمے یا سعد خدا کا ابی و امی. اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان. ہر آدمی ہر صحابی آن حضور سے یہ کہتا تھا خدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور سعد کو اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں فدا کا ابھی و امی یا سعد. ارمے دشمن پر تیر چلا اور وہ تیر چلاتے جاتے تھے اور آخر میں ایک ایسا تیر آ گیا جس کے سامنے اس کا پھل نہیں تھا، جسے ہم بعض کا تکا کہتے ہیں کہ تیر نہیں ہے تو تکا. تو کہا کہ اے سعد اس کو بھی چلا دے، اور سعد کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بھی چلایا دشمن کی پشان، اور وہ اس انداز میں گرا کیا حضور مسکرائے اس کو اس کے گرنے کے انداز سے. کہا کہ سعد یہ بھی نشانے پہ جا کے لگ گیا. تو یہ واقعہ بھی بڑا یادگار واقعہ، مگر نہیں یہ واقعہ نہیں سنایا. جی آپ کو یادگار واقعہ سنائیے. تو یادگار واقعہ کیا سنایا سنیے آپ نے. کہا کہ احد کے میدان میں جب ہم پہنچے، شام ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، ہوا چل رہی تھی، میں اور میرا جگری یار عبداللہ بن جحش ہم کیمپ سے باہر نکلے، پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے، ایک چوٹی پہ جا کر ہم بیٹھ گئے. میں نے کہا عبداللہ رات کا وقت ہے، خاموشی ہے، آؤ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور میں نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ تیرے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر آئے، کوئی دوسرا جذبہ نہیں ہے. کل جب دشمن کے مقابلے پر جائیں، دشمن کے طاقتور جنگجو کو میرے مقابلے پر بھیجنا اور یکے بعد دیگرے بھیجتے رہنا اور مجھے توفیق دینا اور ان بازوؤں میں اتنی قوت پیدا کر دینا اور اس تلوار میں اتنی کاٹ پیدا کر دینا کہ دشمن کے گلے کاٹتی رہے اور جو بھی میرے مقابلے پر آئے وہ گلا کٹوائے. کہتے ہیں عبداللہ بن جحش نے کہا آمین. اس کے بعد عبداللہ بن جحش نے کہا سعد اب میں دعا مانگتا ہوں تو تم آمین کہنا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کہا کہ یا اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، تجھے معلوم ہے کہ سعد نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک اور سچ ہے، تیرے دین کے غلبے کے لیے آئے ہیں، کوئی دوسرا جذبہ نہیں ہے. جب دشمن کے مقابلے پر جائیں، میرے مقابلے پر طاقتور دشمن کو بھیجنا، میں بھی پنجہ آزمائی کروں، وہ بھی زور آزمائی کرے، میں اسے گرانے کی کوشش کروں، وہ مجھے گرانے کی کوشش کرے، اور اے اللہ اگر میرے بارے میں تو تیرا یہ فیصلہ ہو، تجھے یہ منظور ہو کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے تو پھر مجھے شہادت عطا فرمانا، اور اے اللہ میں تیرے دربار میں جب آؤں تو اس حال میں آؤں کہ دشمن نے شہادت کے بعد میری ناک بھی کاٹ لی ہو، میرے کان بھی کاٹ لیے ہوں، اور تو مجھ سے ہم کلام ہو اور مجھ سے کہے کہ اے عبداللہ تیری ناک اور تیرے کان کو کیا ہوا، تو میں عرض کروں اے مولا تیری راہ میں قربان کر کے آیا ہوں، اور تو جواب میں کہے آ میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، آ جا راضیتم مرضیا فد کلی فی عبادی فد کلی جنتی. میں تیرے ہاں آؤں تو تو مجھ سے کہے کہ ہاں میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں. تو صاحب کہتے ہیں میں نے اس دعا پر آمین کہا. اگلے دن لڑائی ہوئی، سعد نے بہت سے گلے کاٹے اور عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور شہادت کے بعد جب ان کا جسم میدان جنگ میں پڑا ہوا تھا اور جنگ کا پاسا پلٹا، ہند ابو سفیان کی بیوی میدان جنگ میں اتری پہاڑی سے اور حضرت حمزہ کی لاش کے ٹکڑے کروائے، تو اس نوجوان کے پاس سے جب گزری عبداللہ بن جحش کے پاس، بہت خوبصورت تھے، آن حضور کے پھوپھی زاد تھے، تو جب گزری تو رک گئی، کھڑے ہو کر کہا واہ کیا خوبصورت نوجوان تھا، اس نوجوان سے تو مجھے کوئی دشمنی نہیں، مگر یہ حمزہ کا بھانجا تو ہے نا، اس کی ناک کاٹ لو، اس کے کان کاٹ لو. ناک بھی کاٹ لی گئی اور کان بھی کاٹ لیے گئے، اور سعد کہتے ہیں کہ جب دشمنوں کے چلے جانے کے بعد ہم نے اپنے شہداء کی لاشوں کو دیکھا اور میں عبداللہ بن جحش کی لاش کے قریب آیا تو بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو بھی نکلا ہے اور میری زبان سے الفاظ بھی نکلا ہے کہ عبداللہ خدا کی قسم تیری دعا میری دعا سے بہتر تھی اور تیرا مقام میرے مقام سے بلند ہے. اللہ تعالیٰ کی ہاں حاضری کا تصور، اللہ تعالیٰ کو خوش اور راضی کر لینے کا تصور، اللہ کے ان بندوں کی زندگیاں، اس میں سے جس زندگی کو بھی آپ دیکھیے وہ بہترین نمونہ پیش کرتی ہے. اور ہمارے اس دور میں بھی بے شمار واقعات ہیں. ایک واقعہ اس دور کا بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حسن البنا جنہوں نے اخوان المسلمون کی بنیاد ڈالی، جب انہیں شہید کیا گیا 1949 میں، 12 فروری 1949 کو ان کی شہادت ہوئی، تو ان کی شہادت کے بعد ان کے جنازے میں لوگوں کو شرکت سے منع کر دیا گیا تھا. پولیس اور فوج نے لوگوں کے گھروں کے دروازوں پر جا کر پہرا دینا شروع کر دیا تھا کہ کوئی اس جنازے میں شامل نہ ہو، اور حکم تھا کہ گھر کے افراد جنازہ اٹھائیں. باہر کھڑے ہوئے فوجیوں سے حسن البنا کے بوڑھے باپ نے کہا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو جنازہ اٹھائے، تو انہوں نے کہا کہ مرد نہیں ہے تو عورتیں جنازہ اٹھائیں. چنانچہ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جنازہ اٹھا تو یوں اٹھا کہ صرف ایک مرد تھے جنہوں نے جنازے کو کندھا دیا تھا، باقی عورتیں تھیں۔ حسن البنا کے والد 90 سال کے بوڑھے نابینا شخص، حسن البنا کی بہن، حسن البنا کی بیوی اور حسن البنا کی سب سے بڑی بیٹی جو اس وقت 18 سال کی۔ اور جب یہ چار افراد جنازے کو کندھا دیے گھر سے نکلے تو اللہ کے ہاں حاضری کا تصور دیکھیے۔ میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ پھر انسان کا حوصلہ کبھی پست نہیں ہوتا، اور میں نے بلا وجہ یہ بات نہیں کہی تھی۔ دیکھیے جب چار افراد جنازہ اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں تو بیٹی نے فوجی پہرے کو دیکھا، سنسان گلیوں کو دیکھا، بالکونیوں میں سے جھانکتی ہوئی نگاہوں کو دیکھا، تو بیٹی نے کہا ابا جان آپ کا جنازہ لوگوں کی نظروں میں تنہا جا رہا ہے، مگر میں دیکھ رہی ہوں کہ شہداء کا قافلہ آپ کے جنازے کے ساتھ ہے۔ اگر زمین والوں کو روک دیا گیا ہے تو آسمان والوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ابا جان آپ اس مقام پر جا رہے ہیں جہاں ہر ایک کو آنا ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ کہ آپ اپنے مولا کے ہاں جائیں گے تو آپ سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری، بیٹی کے دل میں یقین تھا میرا باپ کامیاب ہو گیا ہے۔ دنیا والوں کو روک دیا گیا جنازے میں شمولیت سے، مگر آسمان والوں کو کون روک سکتا ہے؟ کہا کہ شہداء کی روحوں کا قافلہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ ہمت اور یہ جرت یوں ہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جنہیں اس بات کا پتہ ہے کہ سودا اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور فیصلہ یہاں نہیں ہوتا۔ یہ فیصلے نہیں ہیں جو یہاں ہوتے ہیں، یوم التغابن یہاں نہیں ہے، یوم التغابن وہاں ہے، فیصلے وہاں ہوں گے، نتیجہ وہاں نکلے گا۔ اسی طرح سے اس دن ہاں حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ غرض کیا گیا جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ کہا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، مفلس تو وہ ہے کہ جو دنیا کے اندر نیکیاں کماتا رہا مگر اس کے ساتھ ساتھ ظلم و ستم بھی کرتا رہا، لوگوں کے حق بھی مارتا رہا، کسی کا مال کھا لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی قیمت کر لی، کسی پر بہتان باندھ لیا۔ وہاں آئے گا بڑا انبار لیے ہوئے نیکیوں کا، اور حقدار کھڑے ہوں گے اس دن، جس دن فیصلے انصاف کے ہوں گے، کوئی محروم نہیں رہے گا اس دن۔ کسی کو شکایت نہیں ہوگی کہ میری داد رسی نہیں ہوئی، اس میں ہر ایک کی داد رسی ہوگی۔ حقداروں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا معاملہ ہوگا، روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، اعمال ہوں گے، ان کو اعمال دیے جائیں گے۔ کہاں کہ اعمال ختم ہو جائیں گے اور حقداروں کی سب ابھی موجود ہوگی، کہا جائے گا کہ ان کی برائیاں اب اس کے نام اعمال میں ڈالو۔ نیکیوں کا انبار لیے ہوئے آیا تھا، مگر ساری نیکیاں بٹ گئی اور گناہ بھی اس کے اوپر مزید ڈال دیے گئے۔ فطور حفنار، پھر اس کے بعد اسے دوزخ میں پھینک دیا گیا۔ میں نے دیکھا اس شخص کو جو اللہ کے ہاں حاضری کے احساس اور تصور سے ہر وقت اپنے دل کو آباد رکھتا تھا، سید مودودی رحمتہ اللہ علیہ، ان کی مجلس میں ایک دن میں نے خود بیٹھے ہوئے یہ بات سنی۔ کسی شخص نے آ کر کہا کہ جی فلاں مولانا آپ کے بارے میں یہ اور یہ کہتے ہیں۔ مولانا خاموش رہے، راجی انہوں نے یہ اور یہ باتیں لکھی ہیں۔ جب زیادہ اقرار کیا تو میں نے سنا مولانا کو یہ کہتے ہوئے، کہا مولانا ان کا نام لے کر، وہ بڑے نیک آدمی ہیں، اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی آپ کے خلاف اشتعال انگیزی کر رہا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا ہوا ہے، تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جسے اس بات کا احساس ہے کہ میری ہر بات اللہ تعالیٰ کے ہاں نقل کی جا نوٹ کی جا رہی ہے، ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کہا کہ ان کی بڑی نیکیاں ہیں، شاید اللہ تعالیٰ نے مجھ گناہگار کا حصہ ان کی نیکیوں میں رکھا ہے۔ قیامت کو جب میں اللہ کے ہاں جاؤں گا اور وہ بھی وہاں موجود ہوں گے تو شاید اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں میں سے مجھے کچھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جواب میں اشتعال کی کوئی بات نہیں کہی، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا تصور ہو تو یوں ہو۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، وقت ہو چکا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قیامت کی آج تیاری کر لیں، اس وقت سے پہلے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں، آج سے وہ انفسکم قبل ان تحاسبوا کی صورت بن جائیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
visit tazkir.org